السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من آہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، ہمارے آج کے بیان کا موضوع ہے حکومت پاکستان کا منافقانہ کردار. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ آیات 75-77 میں ایک منافق کا ذکر کیا ہے اور ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالی دلوں میں منافقت یا نفاق کیوں ڈالتا ہے. جس شخص کا ذکر ہے، معین طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون شخص تھا، لیکن وہ شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کر آپ سے درخواست کی کہ میری مالی حالت بڑی کمزور ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے خوشحالی عطا فرمائے، اگر مجھے خوشحالی مل گئی تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اللہ سے بھلائی مانگو، بجائے اس کے کہ تمہارے پاس روپے پیسے کی فراوانی ہو، خوشحالی ہو اور تم اس کی وجہ سے اللہ تعالی سے غافل ہو جاؤ، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. اللہ سے بھلائی مانگو، جو چیز تمہارے لیے خیر ہو اللہ عطا فرما دے. اس نے کہا کہ نہیں، آپ دعا کیجئے کہ میرے مالی حالات ان میں بہتری ہو جائے. آپ نے دعا کی، مالی حالات بہتر ہو گئے، لیکن پھر اپنے وعدے سے پھر گیا. تو اس وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل میں منافقت ڈال دی. ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آہَدَ اللَّهِ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ تعالی سے یہ عہد کرتے ہیں، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور ہم ہو جائیں گے تیرے نیک بندوں میں سے. فلما آتاہم من فضلہ، تو جب اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمایا اپنے فضل میں سے، بخلوا بہ، تو انہوں نے بخل کیا، کنجوسی کی، وتولوا، اپنے وعدے سے پھر گئے، بہم مورزون، اور وہ ہیں ہی رخ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے. فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے بطور عقوبت، بطور سزا ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. الى يوم يلقونه، اس دن تک کے لیے جس روز کے وہ اللہ سے جا کر ملیں گے، یعنی اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں منافقت ڈال دی. کیوں ڈال دی منافقت؟ بما اخلف اللہ ما وعدو، اس لیے کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. وبما کانوا یکسبون، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. تو شان نزول کے اعتبار سے تو یہ واقعہ دور نبوی میں ایک شخص کے بارے میں ہے. روایات میں مختلف لوگوں کے چونکہ نام ہے، لہذا معین طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ کس شخص کے بارے میں ہے، لیکن اس واقعے سے ایک اصول ہمیشہ کے لیے سامنے آ گیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی سے کوئی مشروط وعدہ کرے کہ اللہ اگر تو نے یہ کر دیا تو میں یہ کروں گا، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ وہ کر دے لیکن وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بطور سزا اسے منافق بنا دیتا ہے. آج بدقسمتی سے ہماری پوری پاکستانی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعید کا شکار ہے. ہر معاشرے میں نیک لوگ ہوتے ہیں اور رہیں گے ہمیشہ، لیکن ایک ہے اچھے افراد کا کسی قوم میں ہونا، اور ایک ہے پوری قوم کا کردار جو لوگوں کے سامنے ہو اس کا ہونا، اس میں فرق ہوتا ہے. آج جو ہمارا مجموعی کردار دنیا کے سامنے ہے، بدقسمتی سے وہ منافقانہ کردار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کی وہ واحد قوم ہیں کہ جنہوں نے ایک وطن حاصل کیا اس وعدے پر کہ اگر وطن مل گیا تو ہم اس میں اسلام نافذ کریں گے. 175 تقریریں بانی پاکستان کی ریکارڈ پر موجود ہیں کہ یہ کیوں ملک بنانا چاہتے ہیں، تاکہ اس میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا نمونہ لوگوں کو دکھا دیں. ہمارے سیکولر حضرات ہیں بڑے تھوڑے سے، لیکن میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں. وہ تو صرف ایک 11 اگست 1947 کی تقریر، اس کا ایک حصہ لے کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کا مقصد اسلام نہیں تھا، لیکن ان کی اس بات کی تردید خود 1 اکتوبر 1947 میں بانی پاکستان نے بھی کر دی کہ یہ کچھ لوگ خامخائی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد اس ملک کے حاصل کرنے کا اس لیے ہے کہ ہم دورے جدید میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کا نمونہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. بعض لوگوں نے الزام لگا دیا بانی پاکستان پر معاذ اللہ منافقت کا، کہ وہ تو ذرا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کا نام دیا تھا، لیکن جب پاکستان بننے کے قریب آیا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہوگا، اسلامی ریاست نہیں ہوگا. کتنا بڑا الزام ہے جو وہ بانی پاکستان پر لگاتے ہیں، حالانکہ دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ شاید جھوٹا نہیں تھا بلکہ سچا. ایک مرتبہ اس سے کسی نے کہا تھا کہ آپ ہندوؤں کا مقابلہ کیا کریں گے، وہ تو بہت بڑے جھوٹے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ بول کے ان کا مقابلہ واقعی نہیں کر سکتا، وہ بڑے جھوٹے ہیں، ان کا مقابلہ میں سچ بول کر کروں گا. تو بہرحال یہ کہ کردار کی پختگی کو تو ان کی غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں، دشمن بھی مانتے ہیں. لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی اور ہم نے یہاں پر اسلام نافذ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اسلام کا رستہ یہاں پر روکا، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں سزا دی ہے. اور آج جو ہماری تصویر دنیا کے سامنے وہ یہ ہے کہ یہ ڈبل گیم کھیلنے والی قوم ہے. ان کی پالیسیاں دوغلی ہیں، ان کا کردار منافقانہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے. آج یہ تین برائیاں ہمارے معاشرے میں رچی بسی ہیں کہ نہیں؟ جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا. پاکستان کا دستور سب سے بڑا منافقت کا پلندہ ہے. ایسی اس میں دفعات ہے کہ جن میں پورا اسلام موجود ہے. دفعہ 2 الف موجود ہے، دفعہ 231 موجود ہے، دفعہ 227 موجود ہے. ریاست میں ہمیں جو بھی اختیار ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، ہمارے پاس ایک امانت ہے. حاکم اللہ ہے، ہم اس کے خلیفہ ہیں. اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. اس ملک کا نظام تعلیم ایسا ہوگا کہ لوگوں کو اسلامی اقدار سکھانے کے لیے ہر سہولت فراہم کی جائے گی. دفعہ 62 اور دفعہ 63 اسمبلی کے ممبران وہ لوگ بنیں گے جو دیندار اور پاکیزہ کردار کے ہوں گے، بنیادی دینی معلومات سے واقف ہوں گے. یہ ساری دفعات دستور میں ہیں. اس لحاظ سے ہم نے کلمہ پڑھا ہوا، اچھی اچھی باتیں ہم نے دستور میں لکھ دی. لیکن اسی دستور میں اسلام کا رستہ روکنے کے لیے چور دروازے بھی. قانون سازی قرآن سنت کے مطابق کیسے ہوگی؟ ایک اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی جائے گی، اس میں ہر مسلک کے علماء ہوں گے، اور وہ حکومت کو سفارش کریں گے کہ یہ قانون غیر اسلامی ہے، اس کو ان تبدیلیوں کے ساتھ اسلامی بنا دیا جائے. وہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل موجود ہے، اس میں ہر مسلک کے علماء بھی موجود ہیں. اس نے قوانین اتنے بنائے ہیں کہ الماریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن اس کی سفارشات کو اسمبلی میں پیش ہی نہیں کرتے. کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اگر حکومت کو کوئی اپنی سفارش پیش کرے تو حکومت پابند ہو کہ اس کو اسمبلی میں لے کر جائے. بقول جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کے، جب سے اسلامک ٹیرولوجی کونسل بنی ہے صرف ایک مرتبہ قومی اسمبلی کی کاروائی کے ایجنڈے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش بھی رکھی گئی، اور شاید غلطی سے رکھی گئی. جب اسپیکر کے سامنے آئی، اسپیکر نے اس کو پڑھا اور کہا کہ اٹ از ٹو لیٹ، نیکسٹ آئٹم، اس کو اس طرح سے گزار دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ہماری منافقت ہے کہ ایک طرف اسلام کا نام بھی ہے اور دوسری طرف اسلام سے گریز کے پورے راستے بھی ہیں. اسی طریقے پر اسلام سے دوری کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اندر نفاق باہمی ڈالا ہوا ہے. آپس میں صوبائیت کی بنیاد پر نفرتیں. پورے ملک کے مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم بنے، لیکن صوبوں کے مفاد یہ ہیں کہ ان کو بڑے صوبے پر اعتماد نہیں. پہلے بھی ہمارے حصے کا پانی یہ بڑا صوبہ چوری کرتا رہا ہے، ابھی بھی ڈر ہے، لہذا وہ اس حوالے سے بالکل اعتماد کرنے پر تیار نہیں. آپس میں دل ٹوٹے ہوئے، دل پھٹے ہوئے، نفاق باہمی. لیکن حالیہ دنوں میں، پچھلے چند ورسوں میں، ہمارا یہ منافقانہ کردار دنیا کے سامنے بہت کھل کر آ گیا. ہماری پوری افغان پالیسی دوغلے پن کا، منافقت کا ایک شاہکار ہے. بار بار الزام لگا رہا ہے امریکہ بھی، ان کے سینیٹرز بھی، ان کے کانگریس مین بھی، کہ پاکستان ہم سے ڈبل گیم کھیل رہا ہے. لیکن ہم قطن باز آنے کو تیار نہیں. جیسے منافق کی اولین ترجیح ہوتی ہے اپنے مال اور اپنی جان کی حفاظت. ہماری بدقسمت سے ترجیح جو ہے وہ صرف پیسہ ہے, ڈالر ہے. لہذا ہماری افغان پالیسی کیا ہے, اوپر اوپر سے ہم امریکہ کے نان نیٹو اتحادی, امریکہ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کر رہے ہیں, لیکن اندر خانے ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں پھنسا رہے اور ہمیں ڈالر ملتے رہے. لہذا ہم نے شروع ہی سے افغانستان کے حوالے سے منافقانہ پالیسی اختیار کیے رکھی, اوپر اوپر سے امریکہ کے ساتھ تعاون, نیٹو سپلائی میں پورا تعاون, اپنے اڈے سارے دے دیے, ساری سہولیات دے دی تاکہ افغانستان کی تباہی کے لیے یہاں سے پروازیں اڑ کر جائے. بلیک واٹر اور سی آئی اے کے ایجنٹوں کو ہم نے تھوک کے حساب سے ویزے دے دیے کہ وہ جہاں چاہیں آزادی سے اپنی کاروائیاں اس ملک میں کرتے رہیں. مخبریاں کر کر کے ہم نے مجاہدین کو پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا. مشرف نے اپنی کتاب میں اس کا اعتراف بھی کیا کہ ہم نے پکڑ کے بندے دیے اور اس کے عوض ڈالر لیے. لیکن دوسری طرف جو بھی افغانستان کے لیے جہاد کرنے والی تنظیمیں ہیں ان کی بھی مکمل سرپرستی ہماری فوج کر رہی ہے, آئی ایس آئی کر رہی ہے, اسی کے سرپرستی میں یہاں سے مجاہدین افغانستان جا رہے ہیں, انہیں کی سرپرستی میں یہاں سے مالی امداد افغانستان جا رہی ہے تاکہ طالبان کو بھی وسائل فراہم کیے جائیں, وہ امریکہ کے ساتھ لڑتے رہیں, امریکہ یہاں پر پھنسا رہے اور ہم ہر مہینے امریکہ کو اپنی کارکردگی دکھا کر کہ ہم نے اتنے بندے پکڑ کر آپ کو دیے, ہم نے اس طرح مولویوں پر تشدد کیے. باقاعدہ ویڈیوز بنائے جاتی ہیں کہ جب مولویوں کو تشدد ٹارچر کیا جاتا ہے حکومت خانوں میں تو اس کی باقاعدہ ویڈیوز بنتی انہیں دکھائی جاتی ہیں کہ ہم نے اس طرح سے تشدد کیا ہے, اتنے مولوی ہم نے مارے ہیں, اتنے پکڑ کر آپ کے حوالے کیے ہیں, تاکہ ان سے ہر مہینے قسط آتی رہے, ڈالر آتے رہے. سوات میں جس طرح سے علماء کو پکڑ پکڑ کر شہید کیا ہے اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے ہماری فوج نے, انتہائی لبناک قسم کی داستانیں ہیں اور باقاعدہ ویڈیوز بنا بنا کر وہ دکھائی گئی ہیں, ہر مہینے دکھائی جاتی ہیں کہ یہ ہم آپ کی تابے داری, آپ کی غلامی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف حقانی نیٹ ورک کو یا دوسرے نیٹ ورک کو اس کے ذریعے سے طالبان کی مدد بھی کی جا رہی ہے. نہ مخلص طالبان کے ساتھ ہے, نہ مخلص امریکہ کے ساتھ ہے, مخلص ہیں ڈالر کے ساتھ, ان کو ڈالر چاہیے بس. جو قرآن پاک کہتا ہے منافقین کے بارے میں کہ لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا, نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے. اگر ابو جہل کے ساتھ ہوتے تو گردن کٹانی پڑتی میدان میں آ کر, اس نے کٹائی تھی, وہ بھی کرنے کو تیار نہیں. اولین ترجیح اپنے مال اور اپنی جان کا تحفظ ہے. مخلص ہوتے تو مسلمانوں کے ساتھ جا کر جامع شہادت نوش کرتے, گردنیں کٹواتے. یہی حال ہمارا ہے کہ نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے. یہ ہمارا منافقانہ طرز عمل ہے. تو پھر اس منافقت میں ہمارے دشمن وہ ہم سے زیادہ تیز ہیں, اس قسم کی چیٹنگ میں, اس قسم کی دھوکہ دہی میں. تو لہذا انہوں نے بھی اوپر اوپر سے پاکستان کو اپنا اتحادی بنایا ہوا ہے, اور اندر خانے یہاں پر آ کر وہ پاکستان میں خودکش حملے کرانے کے لیے, ہماری اہم فوجی تنصیبات پر حملے کرانے کے لیے, ڈرون حملوں کے ذریعے سے, آرمی کے آپریشن کے ذریعے سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کے جذبہ انتقام کو بڑھانے کے لیے اور انتقام لینے کے لیے انہیں وسائل فراہم کرنے کے لیے ان کے ایجنٹ ہیں جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. ان کی ایجنسیاں ہیں, بلیک واٹر کی بھی ہیں, ایس آئی اے کی بھی ہے. ریمنڈ ڈیوس ان میں سے ایک بدماش پکڑا گیا تھا, اور باقی یہ ہے کہ اور نہ جانے کتنے پھیلے ہوئے ہیں. تو لہذا وہ خودکش حملے بھی کرا رہے ہیں مہران بیس پہ, کامرا بیس پہ انہوں نے حملے بھی کروائے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر, جیسے تم کر رہے ہو ہم سے ڈبل گیم, ہم بھی تمہارے ساتھ کریں گے. اس کی وجہ سے 50,000 ہمارے لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں, اور نہ جانے کتنا بڑا ہمارا مالی نقصان ہو چکا ہے اور مزید بھی سلسلہ جاری ہے. اسی طریقے پر ڈرون حملوں کے حوالے سے ہمارا منافقانہ کردار. وکی لیکس نے یہ تمام منافقانہ کردار اس کو بے نقاب کر دیا. خود امریکہ سے کہا کہ تم ڈرون حملے کرو اور ہم صرف جمع خرچ کریں گے زبانی احتجاج کے طور پر، تم ہماری باتوں کی پرواہ مت کرنا. سلالہ چیک پوسٹ پر مسلمان پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت سے پہلے شمسی ایئر بیس سے ڈرون طیارے اڑتے رہے، ہماری مدرسوں پر ہمارے لوگوں پر حملے کرتے رہے، اور ہم زبانی جمع خرچ کرتے رہے، زبانی جمع جو ہے وہ احتجاج کرتے رہے. اور ابھی بھی حکومت پاکستان کی مرضی کے بغیر یہاں پہ ڈرون حملہ نہیں ہو سکتا. جب تک ہم نے سلالہ کے واقعے کے حوالے سے نیٹو سپلائی بند کیے رکھی، ڈرون حملہ نہیں ہوا. جب تک ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ پھنسا ہوا تھا، ڈرون حملہ نہیں ہوا. ہماری اپنی مرضی ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ورنہ اگر نیٹو سپلائی واقعی ہماری حکومت خود بند کر دے تو امریکہ سے اپنے مطالبات بنوائے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ان سے ڈالر لینے ہیں. لہذا ڈرون حملے ہماری اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں. یہ ہماری منافقانہ پالیسی. اسی طریقے پر مذاکرات کے حوالے سے ہماری پالیسی منافقانہ. اوپر اوپر سے مذاکرات کریں گے، مذاکرات کریں گے، لیکن کوئی اندر خانہ سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی. اور خطر اندیشہ ہے، شک ہے طالبان کو کہ حکیم اللہ محسود کو مروایا ہے اسی منافقانہ طرز عمل کی وجہ سے. اسے اس کی بناگاہ سے نکلوایا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، اور جب وہ نکلا ہے تو اس کو مروا دیا اس کو. اسی طریقے پر بنگلہ دیش میں جو اس وقت محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ہماری منافقانہ پالیسی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی عبد القادر ملا رحمت اللہ علیہ کو، تو فوراً حکومت پاکستان کہتی کہ یہ تم نے اسے سزا سنائی ہے پاکستان کی حمایت کی وجہ سے، ٹھیک ہے اسے پاکستان بھیج دو، یہ ہمارا محب وطن ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں. لیکن گونگے شیطان کی طرح خاموشی اختیار کیے رکھی. اور جب انہیں شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد وزارت خارجہ کو جو بیان دینا چاہیے تھا، واقعتاً کوئی غیرت ایمانی والا، اسی کا یہ کام تھا. اس کا بیان یہ ہے کہ یہ بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے، جبکہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اسمبلی میں بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے تقریر کر دی. یہ کیا دوغلی پالیسی ہے؟ وزارت داخلہ کچھ کہہ رہی ہے، وزارت خارجہ کچھ اور کہہ رہی ہے، دونوں طرف جو ہے وہ خوش کیا جا رہا ہے. اتنا للہ ہے بھائی نئے لہر آج ہو، ورنہ شیخ مجیب نے خود ذوالفقار علی بھٹو سے جب بنگلہ دیش تسلیم کیا تھا تو یہ معاہدہ کیا تھا کہ کسی بھی ایسے شخص کے خلاف اب مقدمہ نہیں چلایا جائے گا کہ جس نے بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک میں پاکستان کی حمایت کی تھی. اتنا بڑا ایک معاہدہ ہمارا ان کے ساتھ ہے، اس کے باوجود یہ کہا جائے کہ یہ بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے، تو یہ ہمارا منافقانہ کردار ہے. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں کرتا جیسا کہ ہم کرتے ہیں. آج بھی ہندوستان کے وہ فوجی جو دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی حمایت کے اندر مختلف علاقوں میں مارے گئے، وہ آج بھی ان کی قبروں پر جا کر اور پھول چڑھاتے ہیں. فوجی ہندوستان کے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا تھا، برطانیہ ان کی قدر کرتا ہے. امریکہ میں جن برطانوی باشندوں نے امریکیوں کے خلاف مزاحمت کی تھی، آج بھی برطانیہ ان کو اون کرتا ہے. باقاعدہ ان کی یادگار برطانیہ کے اندر موجود ہے. ویتنام میں جتنے امریکی مرے ہیں، حالانکہ خود بعد میں امریکہ نے تسلیم کیا کہ ہم نے ویتنام میں حملہ کر کے غلطی کی تھی، لیکن ان کی یادگار آج بھی باقاعدہ موجود ہے امریکہ میں، ہر سال ان کی یاد منائی جاتی ہے. لیکن ہم کتنے سنگ دل ہیں کہ جن لوگوں نے اس پاکستان کی خاطر قربانیاں دی، ہم نے ان کے ساتھ کیسی بے وفائی کی. اسی طریقے پر بھارت کے حوالے سے ہماری پالیسی منافقانہ، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بھارت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، بھارت کے کونسل خانے باقاعدہ دہشت گردی کی تربیت دے کر لوگوں کو بلوچستان بھیجتے ہیں اور وہاں پر ان کے ذریعے سے تقریبی ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف بھارت کے ساتھ دوستی بھی ہے، امن کی آشا بھی ہے، اور اس کے لیے پیار اور محبت کے پیغام بھی ہیں. یہ ہے ہمارا منافقانہ کردار کیوں ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں سزا ہے. ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا، ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر، اس وعدے کو ہم پورا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. نہ حکومت تیار ہے، نہ عوام تیار ہے، نہ عوام شریعت کی طرف پیش قدمی کرنے کو تیار ہیں اور نہ حکومت تیار ہے. لہذا سورہ توبہ آیات 75-70 کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ سے وعدہ کر کے پھر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بطور سزا اس کے دل میں نفاق ڈال دیتا ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ. تو لہذا آج یہ منافقت، یہ بطور سزا، بطور پھٹکار ہمارے اوپر ڈال دی گئی ہے. ہر سطح پر آپ کو منافقت نظر آئے گی. آج تو میڈیا بہت آزاد ہے، وہ باقاعدہ دکھاتا ہے کہ الیکشن کی مہم کے دوران نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے کیا کیا وعدے کیے تھے، اور حکومت میں آنے کے بعد اب کیا کردار ہے. جھوٹ بھی بولا تھا، وعدہ خلافی بھی مسلسل کی جا رہی ہے، اور صرف حکمران نہیں، ہمارے پورے معاشرے میں وعدہ خلافی، بددیانتی، جھوٹ، یہ رچا بسا ہوا ہے. جس کو زیادہ موقع ملتا ہے وہ زیادہ بڑی بددیانتی کرتا ہے، جس کو کم موقع ملتا ہے وہ کم بددیانتی کرتا ہے. لیکن ہے کیا یہ پھٹکار ہے؟ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک سزا ہے. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ جس کو احساس ہو جائے وہ توبہ کرے. اپنا اپنا معاملہ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے. خود جہاں تک ممکن ہو شریعت پر عمل کیا جائے، اور جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر شریعت پر عمل کرانے کی کوشش کی جائے. جب تک اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے، ہمیں دنیا میں عزت نہیں مل سکتی، دنیا میں ہماری تصویر خراب سے خراب ہوتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اپنے گناہوں پر. اللہ ہمیں واقع شریعت سے محبت عطا فرمائے، جہاں اختیار ہے وہاں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر شریعت کے نفاذ کے لیے مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کو اپنی اولین ترجیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.